الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا فاتك الحياة فافعل ما شئت. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك شيء وكرهت أن يطلع عليه الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ مالیہ، شیخ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کے جو مرشد اول تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے آگے یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور علمی لحاظ سے بھی اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی زبردست مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ جبکہ دیوبند کے لیے، دار العلوم دیوبند کے لیے صدر مدرس کی ضرورت تھی، صدر مدرس اس زمانے میں شیخ الحدیث کو کہا جاتا تھا، تو صدر مدرس جو مدرس اول بھی سب سے بڑا مدرس کہلایا جاتا تھا جو بخاری شریف پڑھائے کرتے تھے، ان کے لیے ان کا انتخاب کیا کیونکہ حضرت اس زمانے میں سرپرست تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو پوچھا تھا ان سے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کیا تنخواہ لیں گے، میں آپ کو صدر مدرس مقرر کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا تنخواہ لیں گے؟ تو حضرت بلبلی رحمت اللہ نے فرمایا، عرض کیا شیخ سے کہ حضرت چنے چبا کر پڑھا لوں گا، چنے چبا کر چنے کھا کر میں پڑھا لوں گا، تنخواہ نہیں مانگوں گا. حضرت ثانی رحمت اللہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ مجھ کو آپ سے یہی امید تھی، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر حضرت دارالعلوم دیوبند نہیں تشریف لے گئے. تو پھر ان کے بعد حضرت مولا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ صدر مدرس مقرر ہوئے. اور روزانہ 16 اسباق پڑھایا کرتے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ 16 اسباق پڑھایا کرتے تھے روزانہ، اور سب اونچے درجے کے مضامین، سب اونچے درجے کی کتابیں. اور یہ شاگرد تھے حضرت دو واسطوں سے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، میرے شیخ دو واسطوں سے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کیونکہ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے حدیث شریف پڑھی میرے مرشد نے، اور انہوں نے حدیث شریف پڑھی تھی مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ. اور مولانا ماجد علی صاحب یہ ساتھی تھے حضرت مولانا یحیٰ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، والد محترم شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ان کے والد تھے. اور یہ دونوں ساتھی تھے، اور یہ دونوں شاگرد تھے حضرت مولانا قطب العالم رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے. براہ راست شاگرد تھے مولانا ماجد صاحب ماجد علی جونپوری حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت پھولپوری حضرت مولانا ماجد علی صاحب کے شاگرد تھے. اتنا زبردست علمی مقام بھی. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ 12 مرتبہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 12 مرتبہ. اور ایک مرتبہ تو عجیب زیارت ہوئی، چونکہ زمیندار بھی تھے، دنیاوی اللہ تعالی نے وجاہت عطا فرمائی تھی اور زمیندار تھے، تو ایک مرتبہ کسی دیہاتی کو انہوں نے ڈانٹ دیا حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے، غصہ کیا. جب وہ چلا گیا تو بعد میں تنبیہ ہوئی، بات ہوا کہ یہ تو نہ میرا شاگرد ہے نہ ملازم ہے، اس کو میں نے کیوں ڈانٹا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس پریشانی میں کہ اب مجھ کو اس سے معافی مانگنی کے قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا، یہ پریشانی میں چلے. روزانہ کا دیکھا بھالا رستہ، وہ رستہ جو روزانہ کا دیکھا بھالا ہے جس سے واقفیت ہے، لیکن وہی رستہ بھول گئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کے بعد جا کر پہنچے پریشانی کے عالم میں گھومتے، حالانکہ وہ رستہ مشکل نہیں تھا، لیکن صرف اس پریشانی میں بھول گئے. جب وہاں پہنچے تو وہ جاتی سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، مدرسہ اور قصبے سے تھوڑا سا دور رہتے تھے، میرے شیخ فرماتے کہ قصبے سے تھوڑا سا دور تھے، لہذا شام کو دن بھر تو قصبے سے آوازیں آتی تھی کہ لوگوں کے گزرنا وغیرہ، لیکن شام کو فرماتے ہیں وہاں ہوں کا عالم اور سناٹا ہوتا تھا، سناٹا، اور پھر کسی کی آواز نہ آتی تھی رات میں، وہاں سناٹا بالکل. فرماتے اس وقت میں کوئی نہ ہوتا تھا وہاں پہ، کوئی آدم ذات نہیں، اور بس یہ ہوتا تھا جنگل کا سناٹا، کبھی چاندنی ہے اور کبھی چاندنی نہیں ہے. اور شیخ کے نعرے ہوتے تھے، شیخ کے نعرے مستانہ ہوتے تھے، اللہ کے نعرے حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ لگائے کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو روزانہ 5 پارے تلاوت تو قرآن شریف کی کرتے تھے، کبھی کبھی 10 پارہ بھی فرماتے. اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے 8-10-20 آیتوں کے بعد زور سے اللہ کا نعرہ مارتے تھے. فرماتے ایسا نعرہ ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ مسجد ہل جائے گی، اور دل کانپنے لگتا تھا اس شیخ کے نعرے سے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر شیخ نعرہ نہ مارے تو دل پھٹ جائے گا، کیوں جیسے اسٹیم، جب انجن میں اسٹیم زیادہ جمع ہوتی ہے تو ڈھکن اٹھا دیتے ہیں تاکہ جو زائد ہے وہ اسٹیم نکل جائے، زائد اسٹیم نکل جائے. نعرہ مارتے تھے کہ کہیں ایسا، فرمایا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر یہ نعرہ نہ ماریں گے تو ان کا دل پھٹ جائے گا. فرماتے اور تلاوت کرتے کرتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے تھے، آ جا میری آنکھوں میں، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے یہ فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ آ جا، آ جا میری آنکھوں میں، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. تو حضرت بھولپوری جب گئے تو چونکہ لوگ بہت عزت کرتے تھے، اب وہ شخص دیکھ کر کے مولوی صاحب آپ کیسا ہے، کہا مولوی صاحب وغیرہ چھوڑو بھائی، تم ہم کو معاف کر دو، ہم نے تم کو ستایا اور تم کو بیجا ڈانٹا، نہ تم میرے شاگرد، نہ ملازم، نہ مرید. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو میرے بڑے ہیں، آپ کا ڈانٹنا تو ہماری سراخوں پہ. حضرت فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن کوئی بڑائی نہیں ہے، سب برابر کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن سب برابر کھڑے ہوں گے، ظالم مظلوم کے برابر کھڑا کیا جائے گا، وہ بڑا وزیر ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مولانا صاحب ہو، لیکن اگر کسی کو ستایا، ظلم کیا ہے تو مظلوم کے برابر کھڑا ہوگا، کٹہرے میں اس کو بلایا جائے گا اور اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا اس کو. اسی لیے تو کیا فرمایا حضرت سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ نے، فرمایا ہم ایسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے، یعنی قیامت کے دن دیکھنا ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا، دنیا میں کسی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، نہ لباس سے قیمت، نہ مال سے قیمت، نہ علم کی سے قیمت، اور نہ کثرت عبادت سے قیمت. ان چیزوں سے قیمت دنیا میں نہیں لگے گی، بلکہ قیمت کا اندازہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ہم ایسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عائش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عائش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. مسافر ہے نا، جیسے مسافر جو ہے کتنی اپنی ضرورت کی چیزیں، اگر کسی ہوٹل میں ٹھہرے، مان لیجئے وہ ہوٹل 5 سٹار ہے، جدید تعیشات سے بھرپور، تعیشات سے بھرا ہوا، لگژریز اس کے اندر ہے، آسائش کی سب چیزیں ہیں، لیکن جب وہ مسافر اپنی منزل کو جاتا ہے تو جتنی چیزیں ہیں، شاندار گدا، ایئر کنڈیشن، پلنگ، قالین، کھانے، سب چھوڑ کر جاتا ہے، اور راستے میں چلتے ہوئے وہی چائے پیتا ہے جس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، جس اس چائے میں اور جوشاندے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس چائے میں اور جوشاندے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایسی چیز پیتا. تو مسافر رہے تو سب برابر ہے نا. اسی لیے تو کیا فرمایا، واہ اللہ والوں کے کلام بھی عجیب ہے. حیات دو روزہ کا کیا عائش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عائش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. ایسے جیسے زندگی گزار لے بھائی، مسافر ہی تو ہے مرنے کے بعد. اگر دنیا میں شاندار لباس ہے، شاندار باڈی ہے، مال ہے، اولاد ہے، قالین ہے، کاروبار سب ہے، سب چھوڑ کے جانا پڑے گا بھائی، تو مسافر ہی ہے نا، سب تو یہی رہ جائے گا نا، سب چھوڑ کے جانا پڑے گا. یہ ہے عالم. تو حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ بھائی دیکھو، قیامت کے دن ہم اور تم برابر ہیں. جب تک مالک کی طرف سے چھٹکارا اور خلاصی نہ مل جائے، جنت کا پروانہ جب تک نہ مل جائے، اس وقت تک کسی کی کوئی وہ نہیں ہے، سب برابر ہے. اسی لیے تو حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی کسی نے تعریف کی، حضرت پر خاموش بیٹھے، نے کہا کہ میں نے آپ کی تعریف کی، تعریف سے آپ کا دل خوش نہیں ہوا. تو حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں کہ ابھی تمہاری تعریف سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اگر تعریف کرو تو تمہاری تعریف سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. فرماتے کہ ایمان جو سلامت بلب ایک اور برے، جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا ایمان چو سلامت بلب گور برن، جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا، احسن تو بھائی چستی اور چالاکی ماں، اس وقت میں خوش ہوں گا اور چستی دکھاؤں گا اور خوشی سے کودوں گا اچھلوں گا کہ ایک عبد القادر تو کتنا ہوشیار تھا کہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے گیا، اور ابھی جب تک پرچہ دے رہا ہے ابھی امتحان نہیں نکلا، ابھی امتحان چل رہا ہے، ابھی نتیجہ نہیں نکلا، تو نتیجہ نکلنے سے پہلے خوشی منانا، اس کی عقل مندی کا کیا ٹھکانا ہے جس کا نتیجہ نکلا نہیں اور خوشیاں منا رہے، اس طالب علم کی طرح، اس آدمی کی طرح کہ جس کے گھر میں شادی کے ڈھول بج رہے تھے، ڈھول بجانا جائز نہیں ہے لیکن شادی کی خوشیاں منا رہا تھا، ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، تو کسی نے پوچھا کہ صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کہا شادی ہو رہی ہے۔ اچھا کس سے شادی کر رہے ہو؟ دیکھا شہزادی سے، بادشاہ کی بیٹی، نیو ورلڈ آرڈر کے مالک کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، اسی کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کتنی تیاریاں ہو گئی؟ کہنے لگا کہ آدھی تیاری ہو گئی۔ آدھی وہ کیا آدھی تیاری؟ کہا میں تو راضی ہو گیا، اس کا راضی ہونا باقی ہے، آدھا کام ہو گیا نا بھائی، دونوں کی ایجاب و قبول، دونوں کی رضامندی ضروری ہے نا، کہ لڑکا کہتا ہے جی ہاں میں نے قبول کیا اور لڑکی کی طرف سے بھی قبولیت کی شرط ہے، تو دونوں کی طرف سے جب رضامندی ہو گئی تو اسی کو معاف فرماتے ہیں کہ خانہ داماد پر از شور و شر، خانہ داماد پر از شور و شر، کہ داماد کے گھر میں خوب شور کو ہے، برپا ہے، شادی ہو رہی ہے اور سب، اور خانہ دختر اور لڑکی کے گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ وہاں پر خوشی کے تالیانے بج رہے ہیں اور خوشی کے ڈھول بج رہے ہیں اور خوشیاں مانا جا رہی ہے کہ شادی ہو رہی ہے، وہاں خبر بھی نہیں ہے، شہزادی کو خبر بھی نہیں ہے، شہزادی کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہماری شادی ہو رہی ہے، بادشاہ کو بھی پتا نہیں ہے شادی، اور یہ صاحب خوشیاں منا رہے ہیں، تو نتیجہ نکلنے سے پہلے خوشیاں منانے والا یہ بیوقوف ہے۔ دنیا میں کیا قیمت ہے دوستو؟ جس طاقت پر، جس باڈی پر فخر کرتا ہے، جس خوبصورتی پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میری باڈی مچھلیاں کیسی ہیں، مسل دیکھو میرے، اور طاقت دیکھو کہ ہاتھ مار کر اینٹ توڑ دوں، لیکن یہی طاقت زوال پذیر ہے، یہی طاقت ایک دن ختم ہوتی چلی جائے گی، مچھلیاں جو ہے سوکھ جائیں گی، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں نے، سورج کے طلوع اور غروب نے، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے سورما، ان کو پیس کر بالو بنا دیا، چورا چورا کر دیا، اور جنازہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ۔ حضرت پھلپوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، قیامت کے دن سب برابر ہے، تم معاف کرو۔ نے کہا حضرت آپ بڑے ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ بڑا تو ہوں لیکن تم کہہ دو زبان سے کہ میں نے معاف کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی خوشی کی خاطر میں یہ کہہ دیتا ہوں، آپ کے حکم کی اتباع میں یہ کہہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد میرے مرشد فرماتے کہ جب واپس آئے رات کو سوئے تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اسی رات کو خواب میں زیارت ہوئی، اور فرماتے ایسی زیارت تھی کہ ایک کشتی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی کشتی میں موجود ہیں، اور دوسری کشتی اس میں حضرت پھلپوری وہاں پر موجود، اس کشتی میں بیٹھے ہوئے دوسری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے ملا دو، بس۔ فرماتے کی کشتی جب ملائی تو کھٹ کی آواز آئی، کھٹ، کشتی لکڑی ٹکرائے تو آواز، کشتی کی خاص آواز ہوتی ہے کھٹ کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ کھٹ کی آواز ایسی تھی کہ آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے، اور حضرت پھلپوری شاعر نہیں تھے لیکن بعض دفعہ درد دل شاعر بھی بنا دیتی ہے، بس اسی درد کو، اسی محبت کو اور اسی منظر کو انہوں نے شعر میں پیش کیا، اور وہ شعر کیا ہے سنیے، دل مضطرب کی دل مسترب کی تسلی کے واسطے دل مسترب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. ناؤ کہتے کشتی کو. دل مسترب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. دل مسترب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. واہ. پھر فرماتے ہیں کہ اسی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ آپ کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی دیکھے, جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ لال لال ڈورے آپ کی مبارک آنکھوں میں تھے. اور خواب میں حضرت پھلپوری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ارشاد ہوا کہ ہاں عبد الغنی, آج تم نے اپنے رسول کو خوب دیکھ لیا. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ اس درجے کے, اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ 17 برس حضرت کی خدمت میں رہا, 10 سال جنگل میں اور پھر 7 سال ادھر کراچی میں پاکستان میں, اور پہلوان تھے, پہلوانی کرتے تھے. ان کے پاس ایک ڈنڈا بھی تھا لمبا سا, اس کا نام رکھا ہوا تھا عبد الجبار. تمہارا نام ہے ان کا, آپ کا نام ہے عبد الجبار, اس ڈنڈے کا نام تھا. اور وہ ہر وقت سرسوں کے تیل میں ڈوبا رہتا تھا عبد الجبار, وہ سرسوں کے تیل میں ڈوبا رہتا تھا. اور میرے شیخ فرماتے کہ اتنا بھاری تھا کہ ہم, حضرت فرماتے کہ ہمیں اٹھانا مشکل معلوم ہوتا تھا, لیکن جب حضرت پھلپوری چلتے تھے تو بے تکلف اس کو لے کر چلتے تھے. اور اب جبار کے معنی کیا ہے, یہ بھی اللہ تعالی کا ایک نام ہے. جبار یہ اللہ کا ایک نام ہے. اور اس کے معنی کیا ہے, کیونکہ جبار کے معنی سمجھتے ہیں جابر ظالم. اور تھوڑا آگے آگے, قریب قریب, جگہ نہ چھوڑے بیچ میں. جابر اور ظالم کے معنی نہیں ہے. علامہ علوسی کی تعریف پیش کروں گا عربی زبان میں, کیونکہ علماء بھی بیٹھے ہوئے نا, ان کو اردو میں مزہ نہیں آتا. لیکن پہلے اردو کی تعریف ایک عام اردو میں. عام اردو کیا ہے کہ جو اپنے مخلوق کی بگڑی بنا دے, یہ عام اردو ہے, سیدھی سادی, جس کو دیہاتی اردو بھی بول سکتے ہیں. لیکن آج کل کے پڑھے لکھے بھی ایسے اردو نہیں بول سکتے. جو اپنے مخلوق کی بگڑی بنا دے, جبار کے کیا معنی ہے, یہ جابر ظالم کے معنوں میں نہیں ہے, بلکہ جبار کے معنی ہے کہ جو اپنے مخلوق کی بگڑی بنا دے, یعنی وہ حالت جو بگڑی کی حالت ہے, گناہ والی زندگی سے اس کو نیکی والی زندگی پر لے آئے. یہ تو ہو گئی اردو عام سادی. اب تھوڑی سی ذرا لکھنوی اردو جو میں نے اپنے مرشد سے سنی ہوئی ہے. یہ سب حضرت کی باتیں, میرے پاس تو پڑھنا میں جانتا نہیں. سب جو باتیں ہیں وہ شیخ کی سنی ہوئی ہیں, بس مرشد سے سنی ہوئی. سماعی ہے. اب اردو دوسری سنیے, دوسری تعریف اردو میں, کہ جو اپنے مخلوق کی انتہائی بربادی کو اپنے ارادے کے نقطۂ آغاز سے درست فرما دے, جو اپنے مخلوق کی انتہائی بربادی کو اپنے ارادے کے نقطۂ آغاز سے درست فرما دے, وہ ہے جبار. یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے. جو اپنے مخلوق کی انتہائی بربادی کو اپنے ارادے کے نقطۂ آغاز سے, جس کو انگریزی میں زیرو پوائنٹ کہتے ہیں, زیرو پوائنٹ, جو اپنے مخلوق کی انتہائی بربادی کو اپنے ارادے کے نقطۂ آغاز سے درست فرما دے, اس کو کہتے ہیں جبار.
یہ اللہ کا نام ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ جبار کے معنی وہ جابر ظالم کے نہیں ہے, جہاں عبد الجبار آ جائے تو یہ وہ نہیں ہے. اب عربی کی سانس میں بھی سن لیجئے, علامہ علوسی السید محمود بغدادی صاحب تفسیر رول معنی مفتی بغداد, وہ کیا فرماتے ہیں کہ عربی میں هو الذي يصلح احوال خلقه بقدرته القاهره, جو اپنے مخلوق کے احوال کو اپنی زبردست طاقت سے درست فرما دے وہ ہے جبار. هو الذي يصلح احوال خلقه بقدرته القاهره, جو اپنے مخلوق کی بربادی کو اور اس کے احوال کو, برے احوال کو اپنے زبردست طاقت سے درست فرما دے. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے اخلاق کو درست فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں اور جس کو اپنا بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں, پھر ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں امریکہ, جرمن, جاپان اور پوری دنیا مل کر, جو ان کی گمراہ کن ایجنسیاں اور اخلاق خراب کرنے والی ایجنسیاں بھی اگر چاہیں کہ ہم اس بندے کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اللہ کی نافرمانی پر لے آئیں, فرمائیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اللہ جس کے لیے فیصلہ فرما دے, اللہ کی قدرت قدرت القاہرہ زبردست قاہرہ ہے, قدرت غالبہ. قدرت قاہرہ کے معنی کیا ہے؟ قدرت غالبہ یعنی زبردست طاقت. اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالبی بر جاذبہ اے مشتری, غالبی بر جاذبہ اے مشتری, اے اللہ یہ حسین ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں, چاہے حسین لڑکی ہو چاہے حسین لڑکا ہو, ان کا حسن کے اندر کشش ہے, مقناطیسی صلاحیت اور میگنیٹک ریز ہے جو ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے, اور اللہ یہ مال بھی ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے, یہ سورج اور چاند یہ بھی ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اور یہ وزارت عثمہ کی کرسیاں اور سونا چاندی موتی یہ سب ہم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, ان کے اندر جذب کی صلاحیت ہے, ہم کو کھینچنے کی صلاحیت ہے, لیکن اے اللہ آپ وہ ذات ہیں غالبی بر جاذبہ, آپ وہ ہیں کہ دنیا کے جتنے جاذب ہیں, جتنے جذب کرنے والے, جتنے کھینچنے والے ہیں, آپ ان سب پر غالب ہیں, آپ سب پر غالب ہیں. غالبی غالبی بر جاذبہ اے مشتری, اور آپ ہمارے خریدار ہیں. کون سے خریدار؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ مشتری ہے, خریدار ہے, بائر ہے, خرید لیا اس نے, کیا سودا کیا مانگا؟ اموالهم وانفسهم, کہ تم اپنا مال دو اور اپنے نفس دو, اپنی جانوں کو دے دو, اپنا نفس دے دو. یہ چاہے یہ دونوں چیزیں فانی ہیں اور عیب دار ہیں, مال بھی عیب دار ہے اور جان بھی عیب دار ہے, نفس بھی اور نفس کی گندی گندی خواہشات بھی, دونوں عیب والی ہے کہ نہیں ہے؟ اور مال بھی, کیونکہ بے وفا ہے, آج مال کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے, لہٰذا یہ بھی عیب دار ہے. اور آگے کی, لیکن اس عیب دار سودا لیا اور اس کے بدلے میں کیا دیا, قیمت کیا دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اور آگے اللہ یعنی جنت کے بدلے میں مال اور نفس لے لیا, اور اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم اس کی قیمت تم کو جنت دیں گے. لیکن جنت کیسی ہے؟ لَا عَيْبَ فِيهَا, کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. یہ لا جو ہے, یہ یہاں کا جو لا ہے, یہ لا نفی جنس کا ہے جناب, یہ بھی مزہ ہے. مولویوں سے پوچھو اس نفی جنس کا مزہ کیا مطلب, کہ عیب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں, عیب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں, جنت کی جتنی نعمتیں ہیں, جتنی نعمتیں, ان سب میں جو عیب کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اس عیب سے پاک ہیں, سب عیوب سے پاک ہیں. لا عیب فیہا, اللہ تعالیٰ نے لہم الجنہ تو فرمایا, لیکن علامہ علوسی نے ایک تفسیری جملہ صرف بڑھایا لا عیب فیہا, اور اس کے اندر تمام عیوب سے بری اور پاک کر دیا. کیا کمال ہے مفسرین کا, بتائیے مطلب کہ ایک جملے میں کیسا مزہ, لا عیب فیہا, کہ ایک لا عیب کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, چاہے حور ہو, چاہے حور ہو, چاہے غلمان ہو, چاہے محلات ہو, چاہے شراب کی نہریں, چاہے دودھ کی نہریں, کہ انسان چاہے جنتی خود بھی نہ ناپاکی نہ گندگی بس پاک پھوے نہ نیند نہ موت نہ گناہوں کے گندے تقاضے کچھ نہیں لا عیب فیہا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے ایسی پاک جنت ہے اور ایسی بے عیب جنت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے بدلے میں لیا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں بھی کرم ہے کہ کرم دیکھیے کہ عیب دار سودا لیا اور اس کے بدلے میں بے عیب چیز دے دی کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کی شفقت اور کرم کا اور رحمت کا کہ عیب دار چیز لی اور اس کے بدلے میں بے عیب چیز دے دی کیوں بھائی ہمیں اگر کوئی غلطی سے بھی کیلے دے دے جس میں داغ لگا ہوا ہو پہلے دیکھا نہیں گھرا کر دیکھا پھر کیا کریں گے جا کے لڑنا شروع کریں گے کہ نہیں ایک صاحب تھے بڑے ہوشیار انہوں نے خربوزے خریدے خربوزے والے سے پوچھا خربوزہ میٹھا ہے کہ نہیں ہے اس نے کہا ہاں میٹھا ہے لے جاؤ کہا انشاءاللہ میٹھا نکلے گا جاؤ لے جاؤ اب وہ لے گئے تو دیکھا کاٹ کے خربوزہ پھینکا دوسرا کاٹا وہ بھی پھینکا اب وہ اس کے پاس پہنچے کہے کہ یار تم نے کیسا خربوزہ دیا آپ کے سب لوگ آ گئے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب اس خربوزہ والے کے پاس گیا کہ بھائی یہ تم نے کیسا خربوزہ دیا پھیکا یہ تو میٹھا نہیں ہے تو اس نے کہا یار میں نے اندر تو گھس کے نہیں دیکھا تھا اندر تو گھس کے نہ دیکھا تھا کہ کیا ہے اب میں کیا کروں جو تمہاری قسمت اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی جیسا تم کہہ رہے ویسے اب وہ برابر میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد جو آدمی آئے ہاں بھائی خربوزہ کیا حساب ہے دیکھا پہلے خربوزے کا سیمپل دیکھ لو وہ خربوزے والے سے پوچھے کہ خربوزہ کیا حساب ہے تو یہ کہے کہ بھائی خربوزے کا سیمپل میرے پاس رکھا ہوا ہے میں نے انہیں سے خریدا ہے پہلے آپ ایک سیمپل دیکھ لیجئے نمونہ دیکھ لیجئے کہ خربوزہ ان کا ہے کیسا اب جو ایک دو گھات بھاگے تو اس نے کہا خدا کے لیے تو خربوزہ واپس کر دیے لے پیسے تو جا بس لوگ ایسے ہوشیار ہوتے اس نے کہا اس سے بہتر کہ میرے گھات واپس جائے اس سے بہتر ہے کہ میں اسی کو واپس لوٹا دوں نیچے ہو کے بیٹھوں مت پوچھے اس سے بہتر میں اسی کو واپس لٹا دوں تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی بات جبار کی بھی تعریف ہو گئی نا جبار کی کیا مانا ہے جو اپنے مخلوق کے احوال کو درست کر دے اپنی زبردست طاقت سے لہٰذا اللہ سے دعا کرے کتنے ہی گناہوں میں کتنے ہی گندگیوں میں ملوث اور مروث ہو لیت اور گندگیوں میں لیکن اللہ سے کہے یا جبار آپ جبار ہیں اب مخلوق کے احوال کو درست فرماتے ہیں میرے بھی احوال کو درست فرما دیجیے فیصلہ فرما دیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نقطۂ آغاز میرے دوستوں ہمارے اخلاق کی ہمارے احوال کی ہماری زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے نقطۂ آغاز زیرو پوائنٹ کافی ہے جس کے لیے اللہ کا ارادہ اور فیصلہ ہو جائے بس پھر ساری دنیا مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتی کیسے ہی حسین ہو یا حسین کا باپ ہو کیسی ہی ننگی فلمیں ہو گمراہیاں کتنی پھیلی بھی ہو کتنی ہی عورتیں بے پردہ ہو لیکن یہ اسی ماحول میں رہے گا اور نظر بچا کر رہے گا اسی ماحول میں تو حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا کہاں سے کہاں دیکھو تذکرہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین اللہ والوں کے تذکرے میں بھی سے رحمت برستی ہے اور ایک لذت ہے ایک مزہ ہے ہم بزرگوں کے تذکرے میں بھی ایک مزہ ہے کتنی عجیب عجیب محبت کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے کوئی بچہ کوئی اولاد اگر باپ اس کو ولایت بھیجے فورن کنٹری بھیجے انگلینڈ امریکہ پڑھنے کے لیے جا رہے تو جب جو مشفق باپ اور کریم باپ اور عقل مند اور ہوشیار جو باپ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے بیٹے کو ایک خط لکھتا ہے نصیحت لکھتا ہے کہ دیکھو بیٹا تم لندن جا رہے ہو امریکہ لندن جا رہے ہو وہاں پہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہنا کسی مین سے دل نہ لگانا ان کی گوری گوری ننگی ٹانگوں کو مت دیکھنا شراب خانوں میں مت جانا ننگی فلمیں اور برائیوں کی طرف مت جانا، انٹرنیٹ کے اندر مت گھسنا، ورنہ یہ گھسیڑو کہیں اور گھسیڑو کر دے گا، اور ڈانس اور ان چیزوں سے بچنا، ہیروئنچیوں سے، شرابیوں سے، بدماشوں سے بچنا. اور دیکھو اگر تم کو ضرورت پڑے کسی چیز کی تو میرا فلاں فلاں دوست ہے، اس فلاں فلاں دوست سے رابطہ رکھنا اور تم کو ہر مہینہ وہاں پیسہ ملے گا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی. پھر بھی کوئی ضرورت پڑے تو میرا دوست ہے، یہ اس کا ایڈریس اور یہ اس کا پتہ ہے، تم اس کے پاس جایا کرنا اور اس کے پاس بیٹھا بھی کرنا اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، کسی اللہ والے کو تلاش کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، وہ نہ ملے کوئی عالم کو دیکھنا، کسی تبلیغی جماعت والے کے پاس جانا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، تو تم ان گناہوں کی گندگیوں سے بچے رہو گے اور محفوظ رہو گے. یہ ہر شفیق باپ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بیٹا، تم گاڑی، مکان، بیوی ان چیزوں پہ مرتے ہو نا، عورت پہ، تو فکر نہ کرنا، میں نے تمہارا رشتہ لگایا ہے، وہ لڑکی بہت حسین ہے، نیک ہے، شریف ہے، جب تم پڑھ کر واپس آ جاؤ گے تو میں تمہاری شادی اس سے کر دوں گا. تمہارے لیے گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، مکان، ایئر کنڈیشن، قالین، موبائل، ہر چیز تم کو ملے گی، لیکن تم وہاں کسی میل سے دل مت لگانا، ہیروئنچیوں، ہپیوں میں مت بیٹھنا، افیون پینے والوں میں مت بیٹھنا. پتہ نہیں افیون پی جاتی ہے کھائی جاتی ہے، کیوں بھائی، کھائی جاتی ہے پی جاتی ہے، شاید کھائی جاتی ہے. ہاں تو ہر شفیق باپ سمجھاتا ہے، خط لکھتا ہے، خط میں ہر چیز وضاحت کرتا ہے اور ایڈریس پتا اپنے دوست کا بھی دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ باپ کی شفقت ایسی کہ اپنی اولاد کو کے مستقبل کا انتظام کرتی ہے، اس کو سمجھانے کا انتظام کرتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا، تو ہمارے سمجھانے کا انتظام بھی کیا. اور فرماتے ہیں کہ یہی جو سمجھانے کا انتظام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید. فرماتے ہیں کہ یہ 30 پاروں کا خط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 30 پاروں کا خط ہے جو بندوں کے نام پر ہے کہ میرے بندو، تم دنیا میں جا رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، تم دنیا میں یہ کام کرنا اور یہ کام نہ کرنا، سمجھا دیا، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے پاس مت بیٹھنا، عورتوں کو مت دیکھنا، لڑکوں کو مت دیکھنا، شراب، جوا، بدماشی کے کام مت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، اللہ کی فرما برداری کے کام کرنا، یہ سب سمجھا دیا. اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، کونو ما صادقین، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، سچوں کی صحبت میں. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب، یہ جو فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں اللہ والے کہاں، اس زمانے میں اللہ والے کہاں، یہ کہہ کے جان چھڑانا چاہتے ہیں. لیکن میرے دوستو، جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کونو ما صادقین، اور کونو بہر امر، اور امر بنتا ہے مضارے سے، یعنی کونو حکم ہے اور حکم جو ہے امر، امر بنتا ہے مضارے سے، اور مضارے میں دو زمانہ ہے، حال بھی اور استقبال بھی، یعنی موجودہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم حالن بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھو اور استقبالن بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھو، تو اللہ والے پیدا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اور قرآن شریف قیامت تک کے لیے آیا ہے، لہذا جب قیامت تک کے لیے اللہ والے پیدا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مجدد زمانہ نے رحمت اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم، جب کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس اللہ والے کی جگہ پر دوسرا اللہ والا فوراً بٹھا دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد امام غزالی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، شیخ بہاء الدین نقشبندی ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی ہو، خواجہ حسن بصری ہو، جتنے اللہ والے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے دوسرا اللہ والے کو بٹھایا ہے. آج تک فرمایا کہ اللہ والوں کی کرسی کوئی کرسی خالی نہیں. پھر ایک شعر پڑھا, ہنوزا ابر رحمت درفشانت, ہنوزا ابر رحمت درفشانت. آج بھی اللہ تعالی کی رحمت کے بادل موتی برسا رہا ہے, اللہ کی رحمت کے بادل آج بھی موتی برسا رہے ہیں. خم و خم خانہ با مہر و نشانت, آج بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب کے مٹکے اور جام آج بھی مہر لگے ہوئے اور نشان لگے ہوئے آج بھی موجود ہیں. کہ ولایت کی یہ کون سی شراب ہے اور ولایت کی یہ نشان آج بھی موجود ہے.
ہاں رہی بات کمی کس چیز کی ہے, کمی ہماری آنکھوں کی ہے. سورج نکلا ہوا ہو اور اندھا کہے, ایک اندھا جو ہے سورج نکلا ہوا تھا دن کی روشنی میں, چراغ ہاتھ میں لے کر جا رہا تھا دن کی روشنی میں, جیسے شیخ سادی نے بھی لکھا نا کہ ایک آدمی چراغ لے کر نکلا روشنی میں, اس نے کہا ارے بھائی سورج نکلا ہوا ہے تو چراغ لے کر کیوں نکلا ہے, کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں آدمی تلاش کر رہا ہوں, یہ چراغ میں لے کر اس لیے نکلا ہوں میں آدمی تلاش کر رہا ہوں. ایک شاعر نے بھی کہا, کہتے ہیں کہ رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے, رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے, کوسوں کو ہی انسان دکھائی نہیں دیتا. یعنی انسان نہیں دکھائی دیتا, جسے پوچھو آپ کہاں پہ فرشتہ ہوں, انسان نظر نہیں آتا. رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے, کوسوں کو ہی انسان دکھائی نہیں دیتا. پوچھے جناب ہاں میں نے اخلاق کا کیا کہنا, اپنی تعریف میں تو سب کہ بھائی کوئی انسان بھی ہے, فرشتے تو سبھی نظر آ رہے ہیں, کوئی انسان بھی تو دکھائی دے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانوں کے لیے بسائی ہے, انسان بھی تو بنے. تو وہ جو اندھا تھا, وہ اندھا وہ چراغ لے کر نکلا, تو کسی نے پوچھا ابھی اندھے تجھے چراغ کی کیا ضرورت ہے, تو کیوں لے کے نکلا ہے؟ اس نے کہا یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ عقل کے اندھوں کے لیے لے کر نکلا ہوں, کہیں وہ مجھ سے نہ ٹکرا جائے. میں اس لیے نہیں ہے کہ مجھے ضرورت ہے, یہ دوسروں کو ضرورت ہے, ایسا نہ وہ مجھ سے ٹکرا جائے, اس وجہ سے میں نکلا ہوں لے کر. بعض دفعہ دوسروں کے سمجھانے کے لیے بھی کرتا ہے نا, تو کیا عجیب بات کی, کہتا ہے میں اپنے لیے نہیں لے کے نکلا, یہ دوسرے اندھوں کے لیے لے کے نکلا ہوں جو مجھ سے نہ آ کر ٹکرا جائے. تو میرے دوستوں حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 30 پاروں کا خط بھیجا جس میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ والے ملیں گے. اب ضرورت کس بات کی دیکھنے کی ہے, اسی کو فرماتے ہیں مرد حقانی کی پیشانی کا نور, مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. جو عقل مند آنکھیں رکھنے والے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ شریعت و سنت کا پابند ہو. کپٹی مار قوال اس کے لیے وہ نہیں شرط, لمبے لمبے بال ہو, چٹی پہنے ہوئے لنگوٹا پہن کر اور چٹی پہن کر سگریٹ کے کشتے لیں اور اللہ والا بننے کا دعویٰ ہے. خلاف رائے سنت, خلاف رائے سنت جو بنا کرتے ہیں دیوانے, خلاف رائے سنت جو بنا کرتے ہیں دیوانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں مستانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے, بظاہر ہیں دھوکہ دینے کے لیے. سنت پر عمل کریں اور گناہوں سے بچیں, یہ شرط ہے اللہ والے ہونے کے لیے. اب بتائیے صاحب عورتوں سے پیر دبا رہے اور کہہ رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ایسا کیسے ممکن ہے بھائی؟ مردوں کو تو ہوتا ہے, یا تو پھر اس کی مردانگی پہ کہا جائے گا کہ صاحب اس کو کچھ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ مرد نہیں ہے. اب میرے پاس ہمارے ایک دوست ہے اور ان کی شادی کی ضرورت ہے ان کو, تو کہتے ہیں صاحب میرا گزارا نہیں ہوتا, وہ تڑپتے. میں کہنے کہا کہ اچھا چلو روزہ رکھو, تو کہتے ہیں صاحب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. میں نے کہا یہی تو ہے, اگر ایک طاقت لاؤ تو دوسری طاقت مرے گی, ایک طاقت لاؤ تو دوسری طاقت دبے گی, ایسا مت کرو اور اکیلے مت بیٹھو. جو اکیلے رہے گا وہ مبتلا ہو جائے گا, کیونکہ اکیلے رہے گا پھر تقاضے پیدا ہوں گے, پھر تقاضے اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیں گے, اس لیے اکیلا نہ رہے. یہی تو اللہ نے فرمایا کون ما ساد جن, قرآن شریف نے حکم سکھا دیا کہ تم اکیلے مت رہو, اللہ والوں کی صحبت میں رہو, کہ جب ان کی صحبت سے رہو گے. دیکھو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں میرے مرشد حضرت
حضرت وہاں شاہ درگئی صاحب کلپوری رحمت اللہ علیہ ہم کو جونپور لے کر گئے. ہندوستان کا ایک شہر ہے جونپور. جونپور کا خوشبو مشہور ہے اور وہاں کے گلاب کا تیل اور موتیا کا تیل, چمبیلی کا تیل, ارتے گلاب, ارتے موتیا, ارتے چمبیلی مشہور ہے. فرماتے کہ وہاں لے کر گئے تو وہاں دیکھا کہ بھوسی چھڑائی جا رہی ہے, تلی کا تیل جو تلی ہوتی ہے اس پر سے بھوسی چھڑائی جاتی ہے اور اتنا اس کو رگڑا جاتا ہے, اتنا رگڑتے 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 ایک باریک باریک سی بالکل جھلی رہ جاتی ہے. اتنی باریک جھلی ہوتی ہے کہ اگر اس کو سوئی کی نوک چبوئی جائے تو تیل باہر آ جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اس تلی کے تیل کی جو جھل جائے باریک, پھر اس کو پھولوں کے اندر بساتے ہیں. اگر آپ کے گلاب بنانا ہے تو گلاب کے پھول میں بساتے ہیں, اور اگر آپ کے چمبیلی بنانا ہے تو چمبیلی کے پھولوں میں بساتے ہیں, اور اگر ارکے موتیا بنانا ہے تو موتیوں کے پھولوں میں بساتے ہیں. پھر کچھ دن جب ان کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روغنے گل روغنے گل روغنے کنجنان, کہ روغنے گل جو وہ پھول وہ تیل جو پھولوں کی صحبت میں رہا ہے اس کو تلی کا تیل کہنا جائز نہیں ہے. روغنے گل روغنے کنجت نمان, روغنے گل روغنے کنجت نمان, جو پھولوں کی صحبت میں جو تیل رہا ہے, جو گلاب کا پھول کی صحبت میں رہا تو روغنے گل بنا, موتیا کے پھول کی صحبت میں رہا تو روغنے موتیا بنا, اور چمبیلی کے پھولوں کی صحبت میں رہا تو روغنے چمبیلی بنا. مانا فرماتے ہیں جو روغنے گل ہے, روغنے چمبیلی ہے, روغنے گلاب ہے, روغنے موتیا ہے, اس کو تلی کا تیل کہنا جائز نہیں ہے. روغنے گل روغنے کنجت نمان, آفتاب بیزو جاوید زمان, جس برف نے سورج کو دیکھ لیا, جس برف نے سورج کو دیکھ لیا اب اس کو برف کہنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ پانی بن چکی ہے. کیا جب مرا کہ جی کہ جنہوں نے جس برف نے آفتاب کو دیکھ لیا, بتائیے وہ برف رہ سکتی ہے, پانی ہو جائے گی کہ نہیں. بس پا رہی عتیب دیکھیے کیا اللہ اوپر فرماتے ہیں, ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کو پھر نہ کہیں نہیں, وہ کہنا جائز نہیں ہے کہ تم پہلے کیا تھے. تانا نہیں ماضی کا دیا جائے, ایک شاعر کہتا ہے ہمارے پیر بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے, ہیں اب اور طرح کے. ہاں جی اب وہ آیا بےچارا تبلیغی جماعت میں, یا اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے اللہ والا بن گیا, اب دوسروں کو کہتا ہے کہ یار دیکھو عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, لونڈوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, ننگی فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے, اپنی جوانی کو غسل خانوں میں نہیں ضائع کرنا چاہیے, اور جو ہے شراب مت پیو اور سگریٹ مت پیو, ہیروئن مت پیو, اور جوس کی دکان پر بیٹھ کر فلمیں مت دیکھو. تو کہتا ہے ابے سالے تو بڑا آیا مجھ کو نصیحت کرنے والا, پہلے تو رات رات بھر میرے ساتھ پتے کھیلتا تھا اور کیرم بورڈ مارتا تھا, ڈبو کے ٹکا ٹک مارتا تھا, بڑا آیا مجھ کو نصیحت کرنے والا, پہلے تو بڑی فلمیں دیکھی, ہم کو سب ترکیبیں سکھائی اور یہ اور وہ. وہاں جلال الدین رومی ہمارے شیر فرماتے ہیں, ہمارے پیر بھائی کا شعر ہے, فرماتے کہ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ, تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے, ہیں اب اور طرح کے. پہلے اور بات تھی, اب دیکھیے صاحب جو دودھ ہوتا ہے, دودھ میرے شیخ کے مرشد جو تیسرے مرشد تھے حضرت وہاں شاہ قابل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ, ابھی میں بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا, اب پوری دنیا حضرت تھانوی کے خلفاء سے خالی ہے, اور میں نے بھی الحمدللہ ان کی زیارت کی, خدمت کی توفیق بھی نصیب ہوئی, جوتے اٹھانے کی توفیق بھی ملی. دیکھو اللہ والے کیسے ہیں, اللہ والا کتنی کہ انسان ان کے جوتے اٹھانے بھی اپنا اعزاز سمجھتا ہے, اور بتاتا ہے کہ دیکھو ہم کو یہ نعمت بھی ملی ہے. یہ اللہ والے تو کیا کہنا, ان کے جوتوں کا یہ عالم ہے. اسی لیے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, جب مولانا عبداللہ شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ جس سال دورے سے فارغ ہوئے, تو دورے سے فراغت کے بعد فرمایا کہ دیکھو اے علماء کرام, تم نے بخاری شریف پڑھ لی, اور اگر آپ بخاری کی روح چاہتے ہو, بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی روح چاہتے ہو, تو جاؤ اللہ والوں کی صحبت میں چھ مہینہ رہو, چھ مہینہ ان کی صحبت میں رہو اللہ والوں کے پاس، تم کو ابھی علم کتاب کا علم ملا، اب کتاب کی روح بھی مل جائے گی پھر. اور پھر فرمایا، جوش میں آ کر فرمایا کہ اللہ والا کیا کہنا، ان کی جوتیوں میں جو خاک کے ذرے لگے ہوئے ہیں، وہ خاک کے ذرے بادشاہوں کے تاجوں میں جو موتی لگے ہیں، وہ خاک کے ذرے ان موتیوں سے بھی افضل ہے. اللہ والوں کی جوتوں میں جو خاک کے ذرے ہیں، وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہے. لہذا کوئی یہ فخر نہیں کرتا کہ ہم نے صدر صاحب کے جوتے اٹھائے ہیں، یا وزیر اعظم کے جوتے اٹھائے ہیں، یا ناظم صاحب کے جوتے اٹھاتا ہوں میں. کوئی یہ بات فخر نہیں کرتا. یا بش کے جوتے اٹھانا ہم اپنی اعزاز سمجھتے ہیں، آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آج تک کسی سے یہ نہیں سنا، بتائیے صاحب، کسی نے کہا کہ ہم نے جو ہے فلاں سلطان کے جوتے اٹھائے، فلاں خلیفہ کے 10 برس تک جوتے اٹھائے؟ بتاؤ، کبھی سنا ہے؟ لیکن کہو کہ ہم نے وہ اللہ والا، ایک عالم اللہ والا آیا تھا، اس کے جوتے اٹھائے ہم نے. کہتے ہیں وہاں یار تمہاری قسمت ہے، یہ اللہ والوں کے جوتے اٹھانے.
اچھا بھائی دیکھو، جو گاڑیاں اندر کھڑی ہیں تو وہ پولیس آفیسر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہے، وہ گاڑیاں باہر کھڑی کر دی جائے. لہٰذا برائے مہربانی آپ لوگ تعاون فرما دیجئے. ماشاءاللہ، جو گاڑیاں ہیں وہ باہر کھڑی کر دیں، سامنے کی طرف جگہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. عرفان بھائی جو جہاں جا رہا ہے نا، اس کو وہیں کے لیے جگہ اس کا حق ہے، شرعی حق ہے. دادا جو آدمی جہاں اٹھ کے جا رہا ہے اس کی جگہ پہ مت بیٹھو، جہاں وہ اپنی جگہ بیٹھو. جس آدمی کی یہ جگہ ہے نا، واپس چلے جاؤ. آپ کو یہاں ہے، ادھر آگے آ کے بیٹھ جاؤ. لیکن جس کی جو جگہ ہے، ہرگز اس کی جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ صدر سے اٹھ کے گیا نا، اس کا شرعی حق ہے، شریعت نے یہ حق رکھا ہے. جی بیٹا، جو جہاں سے اٹھ کے کیا ہے نا، یہ اس کا شرعی حق ہے، شریعت نے اس کا حق رکھا ہے. لہذا انتظار کچھ دیر کر لیجیے، وہ بےچارے ایک ضرورت سے اٹھ کے گئے ہیں ہمارے ہی کہنے پر. سبحان اللہ. کچھ دیر ریسٹ کر لیں، ریسٹ آرام کر لیں، تاکہ ہمارے دوست بھی آ جائے نا. کیسا مل آ جائے، سب خیریت ہے؟ میں آپ کا آج صبح بھی پوچھ رہا تھا کہ بہت دن ہوئے آپ کی زیارت نہیں، میں سمجھا شاید آپ چلے پہ نہ چلے گئے ہوں. اچھا گاؤں گئے تھے. دیکھو کہہ دو کہ وہ جو گیٹ ہے، آدھا گیٹ بند کر دیں، اور اس کو باہر بتا دیں کہ اطلاع کر دے کہ بھائی کوئی گاڑی اندر نہ کھڑی کرے. احتیاطی تدابیر ان کی ہے، ٹھیک ہے، انتظامیہ سے تعاون کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ. پانی پینے کے بعد کی دعا ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ سنت دعا ہے، ثابت ہے سنت سے، یعنی کہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پانی پلایا اور میٹھا اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ کڑوا نہیں ہوا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ کڑوا نہیں ہوا. آؤ آگے, آپ کی جگہ محفوظ ہے, اپنی جو جہاں بیٹھے تھے ان کو وہی جگہ دے دو, یہ ان کا شرعی حق ہے یہ جگہ ملنا. جو آدمی جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہ پر واپس آگے بیٹھے, فلان مار دیں, دیکھیے شریعت کا حق کتنا ہے. ہاں لیکن میں ایک مسئلہ اور بھی ہے, بعض لوگوں کا معمول ہے کہ ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہیں. اب کوئی آدمی اگر نماز امام سے پیچھے آ کے بیٹھ جائے کہ تو وہ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ میری جگہ ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے مؤذن کی جگہ مقرر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, جو اقامت پڑتا ہے اس کے لیے بھی جگہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے. امام کی تو جگہ مقرر ہوگی, کہیں گے صاحب امام صاحب تم روزانہ کیوں آگے کھڑے ہو جاتے ہو, امام کی جگہ تو مقرر ہے کیونکہ امام درمیان میں کھڑا ہوتا ہے نا, لیکن مؤذن کی جگہ یہ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے. جہاں مصلی بچھاتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے, صحیح مسئلہ یہی ہے. لہٰذا اقامت کہنے والا اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ امام کے پیچھے سے اقامت کہے, کہ مطلب یہ کہ اگر امام بھاگنے لگے تو پیچھے سے پکڑ بھی لوں گا, یہ مطلب تھوڑی ہے. وہ تو کہیں سے بھی اقامت کہہ سکتا ہے, ادھر سے کونے سے اس کونے سے پیچھے سے اقامت کہیں سے بھی کہہ سکتا ہے وہ. لہٰذا مؤذن کے لیے جگہ مقرر کرنا اور اقامت کہنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے جگہ مقرر کرنا, اور کسی نمازی کے لیے بھی جگہ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ روزانہ آئے تو وہی بیٹھے. اس کے بعد کوئی آدمی اگر غلطی, اچھا اگر ایک بات ہے کہ اب وہ آتے کوئی ہے نہیں بیٹھ گیا تو وہ اور بات ہے, لیکن اب کوئی بیٹھا تو ایک صاحب تھے وہ کسی مسجد میں گئے, اب وہ ایک جگہ جا کر بیٹھے, ابھی وہ تھوڑی دیر بیٹھے تھے, ایک صاحب ہے کہ کہتے بیٹا یہ میری جگہ تم تھوڑا ادھر ادھر, اچھا جی وہ تھوڑا ادھر کھسک گیا. وہ بڑے صاحب تھے, اس میں ادب سے انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر گزری, وہ ایک صاحب ہے کہ بیٹا یہ میری جگہ ہے تھوڑا ادھر ہو جا, اس نے کہا جی اچھا, وہ ادھر کھسک گیا. تھوڑی دیر گزری ایک تیسرے صاحب ہے یہ میری جگہ ہے, اب وہ پریشان ہے کیا مصیبت ہے, اب جو آئے اس کو پیچھے ہٹاتا چلا جائے, اس کو بہت ہی غصہ آیا, نتیجہ تھا نا لڑائی جو شروع ہو گئی. تو اس لیے شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ جگہ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر بدلتا رہے, تاکہ دیکھیے بدلنے کا بھی حکم ہے, لتعدد الشواہد, تاکہ اس کے نیکی کے گواہوں میں اضافہ ہو, بدل جگہ بدل بدل کے جائے. اسی کو ایک شاعر کہتا ہے کہ آنسو بہا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے دیوانہ بھاگا جائے زنجیر توڑ توڑ کے. آنسو بہا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے دیوانہ بھاگا جائے زنجیر توڑ توڑ کے. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ میرے شیخ کے مرشد اول جب نماز پڑھتے تھے تو دو رکعت ادھر پوری مسجد میں جگہ بدلتے رہتے تھے, تاکہ کل قیامت کے دن ہر جگہ گواہی دے کہ اللہ یہاں پہ بھی اس نے تیرے حضور میں سجدہ کیا تھا, یہ زمین بولے اللہ مجھ پر بھی اس نے سجدہ کیا تھا, دوسری زمین بولے اللہ مجھ پر بھی اس نے سجدہ کیا تھا, تاکہ نیکی کے گواہوں میں اضافہ ہو جائے. سمجھ گئے نا, لہٰذا جگہ بدلتا رہے. اور پھر بعض لوگ, ایک عجیب مسئلہ ہے کہ دائیں طرف امام کے دائیں طرف نماز پڑھنا یہ افضل ہے, مستحب ہے اور افضل ہے کہ صف میں دائیں طرف کھڑا ہو, یہ افضل درجہ ہے, لیکن اس کی بھی شرط شے ہے. وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ دونوں طرف کی صف برابر ہونی چاہیے, صف دونوں طرف برابر ہونی چاہیے. اب پتہ چلا سارے دائیں طرف بیٹھ گئے, بائیں طرف کوئی آ ہی نہیں رہا, تو یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ دونوں طرف صف برابر ہونا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے, اور پھر دوسرے یہ عجیب ہے, صف بندی کرتے ہیں, پوری آدھی آدھی صف خالی پڑی ہوتی ہے ادھر سے بھی اور پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. بلکہ صف کو پہلے آپ افضل دیکھیں کہ اگر دائیں طرف جگہ ہو تو وہی جانا چاہیے کہ یہ اچھا ہے, لیکن اگر دونوں طرف کی صف برابر ہونا یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی انتظام سلیقہ اور طریقہ ہے, شریعت کا سنت طریقہ ہے یہ کہ دونوں طرف سے صف برابر ہو. اب دائیں طرف سب دائیں طرف چلے گئے تو بائیں کون آئے گا بھائی,
تو لہذا دائیں اور بائیں صف برابر کرے اور پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرے. جب تک اگلی صف نہ مکمل ہو پیچھے والے کی جماعت مکروہ ہے. اگلی صف کو پہلے مکمل کرے اور اس کو کمپلیٹ کرے اور اس کا استعمال کرے اگلی صف کو, پھر اس کے بعد پیچھے صف بنائے. یہ بھی اصول ہے, طریقے ہیں, سلیقے ہیں. اسی کی وجہ سے تو اسلام کی خصوصیت نظر آتی ہے کہ قوانین ایسے کہ سبحان اللہ کہ ہر آدمی سکون سے رہے اور چین سے رہے. ایسے قوانین. سب لوگ واپس آ گئے نا جو گئے ہوئے تھے. اچھا جی, تو میں مضمون کیا چل رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی جس کی پرانی زندگی ہو تو پھر وہ اب نیک ہو گیا, فرما بردار ہو گیا, اب اس کو تانے دیتے. اب وہ بےچارہ نیکی کی بات کرے, کہے کہ بھائی شرعی پردہ کرنا چاہیے اور عورتوں کو مت دیکھو, لڑکوں کو مت دیکھو, گندی فلمیں مت دیکھو. اس کا مطلب یہ نہیں اچھی فلمیں دیکھنا جائز ہے, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. کہ جیسے وہ اللہ نے قرآن شریف, بعض لوگ عجیب ہیں کہ قرآن شریف میں فرمایا نا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو, قانون کو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض میں مت بیچو. تو ایک صاحب نے کیا کہ انہوں نے مسئلہ الٹا بتایا اور کہا کہ لاؤ 50,000 روپے دو. تو اس نے کہا یہ کیا اس سے پیسہ؟ کہا اس لیے زیادہ لے رہا ہوں کہ منع کیا کہ ثمنا قلیلا مت کرو, ثمنا کثیرا لے لو, تھوڑے پیسے مت لو, زیادہ پیسے لو. تو یہ مطلب نہیں ہے, نہ تھوڑے جائز ہے نہ زیادہ جائز ہے. تو نہ اچھی فلمیں دیکھنا چاہیے نہ گندی فلمیں دیکھنا چاہیے. یہ مطلب تھوڑی کہ اچھی فلمیں دیجیے, اچھی فلم دیکھ رہے ہیں ہم تو. جیسے ایک صاحب ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت کیا ایک ملازم تھا, اب وہ گڑ چراتا تھا گڑ. تو اس کی شکایت کی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ گڑ چراتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ظالم تو گڑ کیوں چراتا ہے؟ اس نے کہا مولوی جی میں بری نیت سے نہیں چراتا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی چرانے میں بھی اچھی نیت ہوتی ہے, یہ کبھی سنا؟ چرانے میں بھی اچھی نیت ہو. جی میں بری نیت سے نہیں چراتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو بھائی مت دیکھو. سر میری نیت تو بری نہیں ہے, نیت بری نہیں ہے. تو بھائی اچھی نیت سے کہاں دیکھنا جائز ہے کسی کی؟ اگر کوئی اپنی بیٹی کوئی اپنی بیوی کو دیکھے اور وہ آپ اس سے کہہ دیں کہ میں اچھی نیت سے دیکھ رہا ہوں, بتائیے دماغ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ واہ یہ کیسے اچھی نیت اور بری نیت یہ کہاں سے آئی؟ چاہے نیت اچھی ہو چاہے بری ہو, بس اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ اچھی نیت سے دیکھ لیا کرو. تو اب وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ گناہ کے کام مت کرو, اچھا اچھا رہنے دو, ہمیں زیادہ نصیحتیں مت کرو, بجنے دو یار, ذرا مزہ لینے دو. اور مزہ بعض دفعہ نماز میں بھی موبائل بجتے ہیں, ایسی گھنٹی ہوتی ہے جس طرح نماز چھوڑ کے ناچنا شروع کر دو, ایسا مزہ آتا ہے موبائل کی گھنٹی سن کر کہ جی چاہتے ہیں نماز چھوڑ کر ناچنا شروع کر دو, اللہ اکبر کے نعرے کے بجائے انہیں کے ڈانس کی بات شروع کر دو. تو اب انہوں نے اب اس نے کیا کہ کہتے کہ صاحب یہ کام مت کرو. تو حضرت مہان شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ماضی کو مت دیکھو, اگر ماضی کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنا بھی تو ماضی دیکھے کہ کیا تھا. بچپن میں ہی بچپن میں ماں جو ہے وہ ہگاتی متاتی تو وہ بچہ ننگا بھاگ جاتا ہے. اب وہ کہے کہ ارے میاں دیکھو تم کیا دیکھ, کہے گا بھائی ماضی کو کیا دیکھتے ہو, اب مجھ کو دیکھو کہ میں کپڑے پورے پہنے ہوں. بچپن کی بات اور ہے, انسان کیا تھا, باپ کی منی اور ماں کے حیض سے پیدا ہوا, تو ماضی بھی ناپاک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب یہی دنیا میں آ جاتا ہے اب انسان ہے, اللہ کا نام دے رہا ہے, لہٰذا ماضی کو مت دیکھ کے اس کے حال کو دیکھے کہ اس کا حال کیا ہے. اس لیے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ دیکھو دودھ ہے, دودھ سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دودھ کو دیکھتا ہے سفید سفید دودھ, تو اس کی طبیعت میں ایک کیف ایک سرور اچھا معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر یہ دودھ کے ماضی کو سوچے کہ کالی کالی بھینس پیشاب کر رہی ہے, پخانہ کر رہی ہے, مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, دم اڑ رہی ہے اور گوالا اس میں سے دودھ نکال رہا ہے, تو کیا حال ہوگا؟ اس دودھ سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ طبیعت مقدر ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ طبیعت خراب ہو جائے گی کہ ہائے کیا. حضرت فرمایا کہ ماضی کو مت دیکھو، اس کا حال دیکھو، اگر اس کا حال اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق ہو گیا ہے تب اس کا حال معتبر ہے. یہ دیکھے، اس کے ماضی نہ دیکھے. دیکھیے کتنے صحابہ کیسے تھے کہ کیا کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس ریادے سے نکلے؟ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ماضی پر پردہ ڈال دیا، ماضی ختم. اب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے، یہاں تک کہ امیر المومنین کا لقب پایا. لہٰذا ماضی کو نہ دیکھیں، حال کو دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کیسے ہی ماضی ہو اور کیسی گناہ والی حالت ہو، اسی حالت میں اللہ والوں کے پاس چلا جائے، اللہ والوں کے پاس چلا جائے تو ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوگا کہ اس کا ماضی بھول جائے گا اور اس کے حال، اس کے اخلاق، اس کے احوال میں درستگی ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا کہ اب اس کا نام بدل جائے گا، کام بدل جائے گا اور دام بدل جائے گا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ بھی اللہ والا بن جائے گا. پھر یہ وہ شرابی، بدماش اور گناہگار نہیں کہلائے گا، بلکہ نیک، فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک کاموں کا کرنے والا بن جائے گا. یہ اس کے حال میں یہ درستگی آ جائے گی. یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صحبت میں یہ برکت رکھی ہے کہ جو بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم، کہ یہ ہمارے ایسے پیارے ہیں کہ ان کا پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بدل دیتا ہے کہ وہی اعمال جو پہلے گناہ والے کر رہے تھے، وہی اعمال، وہی آدمی اب اللہ والے اعمال میں لگ جاتا ہے. پہلے گانے سنتا تھا، اب اللہ والوں کی باتیں، گفتگو سنتا ہے اور اللہ والوں کی تقریریں اور ان کے بعض کی باتیں سنتا ہے. پہلے جو ہے یہ منہ سے گانے گایا کرتا تھا، اب اسی زبان سے یہ اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے. لہٰذا میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کو فرمایا حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ اللہ کا بندوں کے نام پر خط ہے، 30 پاروں کا خط ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ دیکھو تم دنیا میں جا رہے ہو، ایسے رہنا، ایسے نہ رہنا، یہ کام کرنا، یہ کام نہ کرنا، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہاری اخلاق ان کے اور اعمال بدل جائیں گے ان کی صحبتوں کی برکت سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان جہاں جس چیز کے پاس بیٹھتا ہے اور جو اس کی خاصیت ہوتی ہے، وہ خاصیت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا کہ ان کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت ہے، تقویٰ ہے، کیفیت انسانیہ ہے، اللہ پر جینا اور مرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نیک اعمال کی محبت ہے، اور گناہوں کی جو نفرت ہے ان کے دل کے اندر، جب تم اپنا دل ان کے دل کے ساتھ ملاؤ گے تو وہ تمام خصوصیات اور جب تمام اچھی خصلتیں وہ تمہارے دل کے اندر بھی منتقل ہو جائیں گی. یہی تو وہ راز ہے کہ جس کو فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسبا یقی خوشتر روت، اسبا یقی خوشتر روت. جب گھوڑا نیا گھوڑا خریدو تب کیا کرتا ہے، وہ سوار کو پٹکتا ہے اور گرا دیتا ہے. تب وہ مالک کیا کرتا ہے کہ اس گھوڑے کو دوسرے وہ گھوڑے جو اپنے سوار کو پٹکتے نہیں ہیں بلکہ اپنے سوار کو حفاظت کے ساتھ منزل پر لے جاتے ہیں، تو ان کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اس کو چال آ جاتی ہے، اس کو چلنا بھی آ جاتا ہے. ارے میاں دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، ادھر ہوشیار دیکھتے رہو، ادھر توجہ مت بانٹو، ادھر مقرر کا مضمون میں خلل پیدا ہوتا ہے، نہ سوئے نہ ادھر ادھر دیکھے، مشق کرو، ادھر ایک جگہ اپنی نگاہوں کو مرکوز کرو. یہی مشق تو ہے کہ جب انسان، جو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نظر کی حفاظت کرو، قل للمومنین یغضوا من ابصارہم، کہ نظر کی حفاظت کرو. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہاری صنعتوں سے. حالانکہ نظر بازی کرنے والا تو ان عورتوں کو دیکھتا ہے، لیکن یہ صنعت کاری کہاں کرتا ہے، صنعت کاری اور صنعت گری تو نہیں کرتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یفعلون نہیں فرمایا اور یعملون نہیں فرمایا، بلکہ یصنعون فرمایا. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی چار تفسیریں، خبیر بما یصنعون کی چار تفسیریں، اس میں پہلی تفسیر ہے ان اللہ خبیر بإجالت النظر.
دیکھو نکاح والے لوگ آگئے، آگے سب آگئے، کورم مکمل. ٹھیک ہے، بس اب میں مضمون اسٹیشن پر لا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا.
تو فرمایا کیا ان اللہ خبیر بإجالت النظر، کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے نظر کے گھمانے کو، کیونکہ نظر بات کیا کرتا ہے، نظر گھماتا ہے ایسے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہ کہیں نظر آ جائے، ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں پر کوئی ڈیزائن نظر آ جائے، اور بس میں بھی بیٹھتا ہے تو شیشوں میں دیکھتا ہے، اگر نظر آ جائے سامنے تو ٹھیک ہے، ورنہ شیشے تلاش کرتا ہے کہ کون سے شیشے میں کون سی حسین نظر آئے گی. نظر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ خبیر بإجالت النظر، جو تم نظروں کو گھماتے ہو، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ان اللہ خبیر بإجالت النظر، اللہ تعالیٰ نظر کے گھمانے، اجالا یجلو معنی میں گھمانا، جالا یجلو معنی گھومنا، اور اجالا یجالو معنی گھمانا، باب افعال ہے یہ، کہ نظر کے گھمانا یعنی ارادہ کر کے نظر کو گھماتا ہے کہ کہیں کوئی ڈیزائن نظر آ جائے، اور یہ علامت پاگل ہونے کی بھی ہے، ادھر ادھر نظر مارنا یہ علامت پاگل ہونے کی بھی ہے، کیونکہ علامہ انوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے، لہٰذا دیہاتیوں سے پوچھے، دیہاتیوں سے پوچھے، کتے کی چال سے اس کے پاگل ہونے کا اندازہ لگا دیتے ہیں، وہ کیسے، وہ کلب تائش پاگل کتا یوں چلتا ہے ایسے ایسے، یوں یوں، کیوں بھائی بتائیے صاحب، دیہاتی لوگ جو شہر دیکھے نا گاؤں میں، کتا یوں یوں چلنا شروع کرتا ہے، جب کتے کی چال ایسی ہو جائے تو گاؤں والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ پاگل ہو گیا، پھر اس کو مار دیتے ہیں کیونکہ یہ کاٹے گا. تو ایسے ہی وہ آدمی جو پاگل ہو جاتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے، اور ہر وقت اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ پاگل ہو جاتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے کبھی اس کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے مجھ کو چین اور سکون ملے گا، لیکن اس کو چین اور سکون نہیں ملے گا، نظر گھماتا ہے، یہ بھی پاگل ہے. اور کتا چلتے چلتے یوں کرتا ہے نا، ایسے ایسے کھجلی کرتا ہے، یہ بھی ایسے کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے، اس طرح سے بالوں کی سیٹنگ ہے نا، ایسے کبھی یوں گھماتا ہے کبھی یوں گھماتا ہے، کبھی ایسے بھی کرتا ہے. میرے بال نہیں ہے ورنہ کر کے دکھاتا، لیکن لوگ سمجھ گئے. تو ایک تفسیر ہو گئی نمبر ایک. اب نمبر دو تفسیر، ان اللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حواس خمسہ، حواس خمسہ کیا ہے، قوت ذائقہ زبان سے چکھنا، قوت سامعہ کان سے سننا، قوت باصرہ آنکھ سے دیکھنا، قوت شامہ ناک سے سونگھنا، اور قوت لامسہ ہاتھ سے چھونا. یہ پانچ قوتیں، اس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، اور ہاتھ سے چھونا. لہذا نظر جو ڈالتا ہے اس کے بعد اس کے حواس خمسہ یہ سب اپنا اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ آنکھ سے حسین کو دیکھنا چاہتا ہے، کان سے اس کی رس بھری گفتگو سننا چاہتا ہے، اور ناک سے سونگھنا چاہتا ہے، اور زبان اس کے لب تو اس کے چما لینا اور اس کو بوسا لینا ہے کہ تیار رہتا ہے، اور ہاتھ اس کو چھونا چاہتا ہے. لہٰذا بس میں اترتا بھی ہے تو پچھلے دروازے سے نہیں، اگلے دروازے سے اترتا ہے تاکہ تھوڑی سی کونی لگ جائے. جناب کوئی کہے گا مولوی صاحب بڑے تجربے کار ہو، بڑے حالات گزرے ہیں. تو دیکھو ایک مثال پیش کرتا ہوں، اگر ڈاکٹر کے کسی آدمی کے پھوڑا نکلے ہو، مان لیجئے کولے پر، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پھوڑا نکل آیا، کہ دکھاؤں، کہ نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں، اس کی علامات یہی ہے، کہتے ہیں ہاں، کہیں یہ بھی علامت ہے، کہتے ہیں ہاں، تو کہے گا اچھا یہ دوا لو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے تجربہ کار ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو ڈاکٹری پڑھتا ہے اس کو یہ سب باتیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، جس سے چاہے، جس ناپاک ذرے کو اللہ تعالیٰ، جس کو سورج کی شعاع ذرے پر پڑتی کے اگر اس کو چمکا دیں تو مٹی کا کمال نہیں ہے، وہ ذرات کا کمال نہیں ہے، بلکہ سورج کی شعاعوں کا کمال ہے کہ اس کو چمکا رہے ہیں. تو لہٰذا جس کو، جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کو سب باتیں پڑھا بھی دیتا ہے. اور اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، لوگ مجھ کو خود آ کر بتاتے ہیں کہ صاحب ہم یہ یہ کرتے تھے، یہ بات لوگ بتاتے ہیں، میں اس بات کو پکڑ لیتا ہوں پھر وہی بتاتا ہوں کہ صاحب ہم یہ حرکتیں کرتے تھے، ایسے ایسے کرتے تھے اور یہ یہ طریقے استعمال کرتے تھے، تو پھر میں وہی بات کو بتاتا ہوں. تو مجھے بتایا ایک صاحب نے کہ ہماری عادت تھی یہ جو تمہارے پاس جب تقریر سنی اب پیچھے سے اترنا شروع کر دیا، یعنی پچھلے دروازے سے بس کے، ورنہ پہلے آگے جاتے تھے اس چکر میں ہوتے تھے اترتے اترتے جلدی سے کسی کو کونی لگ جائے، کہا کہ بس نفس اسی میں مزہ لے لیتا تھا. تو دو تفسیر ہو گئی. اب تیسری تفسیر، ان اللہ خبیر بتحریک الجوارح، اور اس کے ہاتھ پاؤں، اس پاؤں اس حسین کی طرف چلنے لگتے ہیں اور ہاتھ اس کو خط لکھنا چاہتا ہے اور ہاتھ سے وہ اپنی طاقت کو ضائع بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تین تفسیر ہو گئی نا. اب چوتھی تفسیر، ان اللہ خبیر بما یقصدون بذلک، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس مقصد سے جو تم رکھتے ہو، یعنی اگر وہ حسین مل جائے تو میں اسے یوں کروں گا، تو کروں گا، تو کروں گا، تو کروں گا اور شوں کروں گا. اللہ باخبر ہے کہ جو حسین کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد نظر بازی کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر جو خیالات پکاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جو ذرائع استعمال کرتا ہے کہ اس کو مل جائے گا تو پھر یہ کروں گا، اور پھر رات کو بستر پر لیٹ کر اس کے بارے میں جو خیالات پکاتا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یا لہو خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو، آنکھوں کی خیانت سے باخبر ہے، اور جو دل کے اندر یہ گندے گندے خیالات پکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. ان اللہ خبیر بما یقصدون بذلک، کہ یہ جو عورت کو دیکھ رہا ہے اس سے کیا مقصد ہے اور یہ اس سے کیا چاہتا ہے، یہ آنکھ مار کر اس کو کیا اشارے کر رہا ہے اور کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مقصدوں سے باخبر ہے. یہ تفسیری باتیں ہیں بھائی. مولوی دیکھو یہ سب باتیں آج سے کتنے برس پہلے لکھ ڈالی مولانا نے، مولانا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کیا سمجھتا ہے. ان اللہ خبیر بما یقصدون بذلک، اللہ اکبر، کیا کیا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سب باخبر ہے. تو میرے دوستو، زندگی کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کو خوش رکھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ جو آدمی اللہ کو خوش رکھے گا تو خوشی اور چین اللہ کے قبضے میں ہے، اور جو آدمی اللہ کو ناراض کرے گا وہ واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں وضو کی حالت میں، قسم کھا کر کہتا ہوں جمعے کا مبارک دن ہے، کہ واللہ وہ شخص چین سے، سکون سے، آرام سے ہرگز نہیں رہ سکتا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ، کڑوی اور پریشان ہو جائے گی. وہ لاکھ لیکسوٹینل کھائے، لاکھ ویلیم فائیو کھائے، جتنے شامی کباب اور بریانی کھائے، لیکن منہ میں کباب ہوگا، لیکن جو دل پر اللہ کا عذاب ہوگا، واللہ یہ شخص پوری دنیا میں دبئی چلے جائے، امریکہ چلے جائے، جرمنی چلے جائے، جاپان چلے جائے، کہیں بھی چلے جائے، یہ دنیا کے اندر چین اور سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ جو اللہ کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا یہ چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا. ایک بھی نافرمانی کے اندر، ایک نافرمانی کے اندر اتنی خاصیت ہے جس کو ہم چھوٹی اور معمولی سمجھتے ہیں، صرف ٹخنے نیچے ڈھکنا، شلوار کو ٹخنوں سے چھپانا، ٹخنوں کو شلوار سے چھپانا اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہ چھوٹی سی نافرمانی جس کو ہم سمجھتے ہیں یہی ہم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہر نافرمانی کے اندر خاصیت ہے کہ وہ ہم کو جہنم لے جا سکتی ہے، کیونکہ نافرمانی جب بڑھ جائے تو وہ چھوٹی نافرمانی نہیں بلکہ بڑی بن جاتی ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تحقرن صغیرتا، تو چھوٹی چھوٹی گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو معمولی مت سمجھ، تو معمولی مت سمجھ کہ فإن الجبال من الحصى، کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنتے ہیں. دیکھو کوئی دیوار، اس قائمہ اس کا 90 ڈگری ہونا چاہیے، لیکن اگر وہی دیوار 89 ہو جائے تب کیا ہوگا؟ ساری دنیا کے انجینئر کہیں گے اب اس دیوار کے نیچے ہرگز مت بیٹھنا، کیونکہ آج یہ 89 ہے، کل 88 ہوگی، 89, 88, 87، ایک دن آئے گا یہ 0 ڈگری ہو جائے گی، یعنی دھڑام سے گر پڑے گی۔ ساری دنیا کے انجینئر کہیں گے اب خبردار مت رہنا۔ تو میرے دوستوں، اسی طرح سے جب تک ہمارا قبلہ 90% اللہ کی طرف نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، اور اگر وہ ذرا سا بھی ہٹے گا تو وہ مثل اس سوئی کی طرح جو قطبِ شمالی سے نارتھ پول کی طرف سے، جو کہ مقناطیس کا مرکز ہے، جب وہ سوئی ذرا سی ہٹتی ہے، اس سوئی پر تھوڑا سا مقناطیس لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سوئی ذرا سی ہٹتی ہے تو ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، بالکل ایسے ایسے۔ جن لوگوں نے قطبِ شمالی، جنہوں نے وہ مقناطیسی کمپاس، میگنیٹک کمپاس دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں سوئی کو ذرا سا ہٹاؤ شمال کی طرف سے، ذرا سا اس کا رخ پھیر دو تو ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، ایسے ایسے۔ ویسے میرے دوستوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھیجا، ہماری روحوں کو اپنی محبت کی پالش لگا کر بھیجا، لہٰذا دنیا کے اندر جب تک انسان کا تعلق اور جب تک اس کا زاویہ قائمہ اور جب تک اس کی راہ سیدھی قبلہ 90 ڈگری اللہ کی طرف ہوگا، اس وقت وہ چین سکون سے ہوگا، اور ذرا سا اگر قبلے سے ہٹ جائے گا 90 ڈگری، ذرا سا یہ اللہ کی ذات سے، غیر اللہ کی طرف سے ذرا سا بھی ہٹ جائے گا، یہ چین اور سکون، اس کا اطمینان، یہ سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ پھر نہ اس کو مال سکون دے سکے گا، نہ مکان، نہ گاڑی، نہ بیوی بچے، نہ شامی کباب اور بریانی، نہ ایئر کنڈیشن، دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی کوئی چیز، اور نہ امریکہ، نہ جرمن، نہ جاپان، دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کو سکون نہیں دے سکے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھوڑا رستہ آسانی کرو، نکاح والے آزاد آ کے قریب آ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے نکاح کا اعلان کرو، خوب نشر کرو، اور وجعلو فی المساجد، اور اس کو نکاح کو مسجد میں کرو۔ تو میرے دوستوں، یہ آئیے نا، آپ لوگ بھی ابھی آئیے، آپ آگے تشریف آئیے، آپ کے جو محمد زبیر صاحب، محمد زبیر آگے آ جائیں، دیکھو دوسرا مائک تیار کرو، دوسرا مائک تیار کرو۔ اچھا، محمد منصور صاحب کون ہے؟ محمد منصور صاحب آگے، اور ادھر ادھر جگہ بنائیے، یہاں آ جائیے۔ سفیر صاحب کون ہے؟ سفیر صاحب۔ اچھا، محمد شہزاد۔ اچھا، منصور صاحب آپ نے اجازت لے لی ہے؟ دلہن سے اجازت؟ اس میں اجازت کے بغیر تو نکلیں، میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، یہ تو بہت ضروری ہے، آپ ایک کام کر لیں، لیکن اب تو بہت وقت ہو گیا، یہ میں نے سمجھایا تھا نا کہ تو اجازت تو بہت ضروری ہے۔ اچھا، جائیے، جلدی جائیے، آپ کو دونوں آدمی لے جانے پڑیں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ لگیں گے، بس جلدی آئیے پھر، جب تک میں 5 منٹ ہی، دو آدمی، آپ بھی جائیے نا، آپ بھی وکیل ہیں نا، گواہ ہیں نا، آپ بھی جائیے، چھیتی جائیں، چھیتی آئیں، بس 5 منٹ میں انشاءاللہ کچھ چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ مہر 50,000 روپے معجل، محمد زبیر ول محمد پوٹا، یہ دوسری بات لکھی ہے نا، کبھی دعا کروں گا انشاءاللہ، اسی میں پھر دعا کر دی جائے گی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے نکاح جو ہے وہ مسجد میں کرو، نکاح جو ہے وہ اپنے مسجد میں کرو۔
اور مجھ سے آگے انہوں نے مشورہ کیا کہ صاحب کب کروں. میں نے کہا جمعے کے دن افضل ہے, کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے نا, تو جتنا مجمع زیادہ ہوتا ہے اتنے گواہ زیادہ. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہیں, ہم لوگ سنتوں پہ عمل نہیں کرتے. تو اب سنت, ایک سنت کو زندہ کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, کہ ایسے وقت میں جب سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو اور سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملے گا, 100 شہید کا. اور پھر کسی نے پوچھا کہ اگر ایک سے زیادہ سنتیں, اگر کوئی آدمی 2 سنتیں زندہ کرے گا تو 200 شہید, اور جو جتنا زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ اتنی شہادت کا ثواب بانٹ دیں گے تو خزانہ کیا ختم ہو جائے گا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے لا یخاف ما نفاد عندہ, کہ جو اللہ کے پاس خزانہ ہے اس کے ختم ہونے کا اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود, ان کا خزانہ غیر محدود. لہٰذا یہ سنت کو زندہ کرنا. اور پھر میں نے کہا کہ اس سے اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی کہ صاحب نکاح پڑھانا. اچھا میں نے کہا ایک شرط ہے میری, اور وہ شرط یہ ہے کہ میں نکاح پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا, مفت میں پڑھاتا ہوں, فری, ایٹ نو کاسٹ, لو کاسٹ نہیں. یہ کنا کام سمجھنا, لو اور نو کا فرق مجھے پتا ہے. نو کاسٹ یعنی مفت میں پڑھاتا ہوں. تو بھائی نکاح مفت میں بھی نہ پڑھا ہے, انگریزوں نے چائے مفت کی پلائی, آج پیسے دے کے پی رہے ہیں. تو لہذا یہ جو ہے میں نے کہا کہ یہ عبادت ہے, ہم اس میں پیسہ نہیں لیتے, مفت میں نکاح پڑھوائے. اور جو ہے یہ سنت 100 شہید کا ثواب, پھر دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی, پتہ چلے گا کہ صاحب نکاح پڑھانا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بس مسجد میں چند مرد آ گئے, نہ حال کا خرچہ نہ بجلی کا خرچہ, مزے ہے نا. اور پھر سنت کے مطابق زندگی کے مطابق نکاح ہوگا تو اس کی برکات بھی ہوں گی, آئندہ زندگی پر بھی برکت ہے کہ اولاد نیک اور صالح ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اتنے لوگوں کی آمین اور دعا مل جائے گی, یہ نیک لوگ سب جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں, ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں, تو سب کی دعا اجتماعی یہ برکات ہوتی ہے. اگر آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن مہر ادا کرنا ہوتا ہے, یہ ادا کرنا واجب ہے اس کا. آپ اصل میں ہوتا اس کا یہ ہے کہ اگر جیسے خاندان میں جو رواج ہے جتنا مہر رکھنے کا اتنا ہی مہر, تو آپ لوگ کا اتنا ہی ہوتا ہے. اس میں یہ بھی فقہ کا مسئلہ ہے, یہ بھی کہ نہیں, اگر یہ ادا کر سکتے تو ٹھیک ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کوئی ظاہر سی بات ہے, یہ تو جانی بہن گی, لیکن ادا کرنا واجب ہے. میاں مہر ادا کرنا واجب ہے. نہیں فوری کی کوئی شرط نہیں ہے, کیونکہ آپ نے لکھ دیا اس میں آئندہ طلب, یعنی جب بعد میں دے سکتے ہیں, اور تھوڑا تھوڑا بھی. دیکھو مہر ادا کرنے کا مسئلہ یہ ہے, مہر کے متعلق, کہ مہر کا ادا کرنا جو ہے یہ واجب ہے, یہ اگر جو آدمی ادا نہ کرے گناہگار ہے, مہر ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے. اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے, جیسے لکھتے ہیں آئندہ طلب, یعنی آن ڈیمانڈ جس کو کہتے ہیں اور معجل بھی کہتے ہیں تھوڑا, تو لہٰذا مہر کا یہ بھی ہو سکتا ہے 5000 روپے بیوی کو دے دیا کہ بھائی یہ تمہارے مہر میں سے اتنا, پھر 2000 روپیہ دے دیا, 3000 روپیہ, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, انسٹالمنٹ بھی دے سکتے ہیں اس کو, یہ طریقہ بھی جائز ہے, اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کوئی لکھتے ہیں کہ جی فوراً دینا ہے تو وہ پھر فوراً دینا ہوگا, لہٰذا اور جنہوں نے لکھا نہیں ہے لہٰذا یہ مہر, لیکن مہر کا ادا کرنا واجب ہے, یہاں تک کہ جب انسان کا کسی کا انتقال ہو جائے, اگر اس نے مہر ادا نہیں کیا تو اس کے مال میں سے جتنا دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے ویسے یہ بھی ادا کیا جائے گا. اس لیے مہر کے ادا, اچھا اور مہر معاف کرانے کے متعلق یہ ہے کہ مہر معاف کرانا یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ عورتیں کمزور ہیں, کیا کریں گی, ان کے پاس یہی تو ہے,
ایک مل جاتا ہے ذرا, اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا حق رکھا ہے تو مہر معاف کرانا ہمارا یہی ہے کہ عورتوں کو بعض لوگ ترغیب دیتا ہے کہ تم معاف کر, تو یہ اچھا نہیں ہے, اس کو ادا کر دے, وہ بیچاری اور کہاں سے کمائے گی کھائے گی. ہاں اگر کوئی معاف کر دے, عورتیں ایسی بھی ہیں کر دیتی ہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن معاف کروانا اچھا کام نہیں ہے. بعض لوگ عورتوں پہ زبردستی کرواتے ہیں کہ جی معاف کرو, یہ بھی بے شرمی کی بات ہے. وہ بیچاری کہ کیا کرنا ہے, دیکھو فون کرو ان کو بولو جلدی آ جائے تاکہ وقت فون وغیرہ کریں جلدی آئے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ جو وکیل ہے اس کے عورت سے لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے کہ جی فلاں آپ کا نکاح فلاں سے پڑا ہے کیا اجازت ہے, تو اس کے دو گواہ بھی ہوتے ہیں تو بےچارے گواہ نام تو لکھتے ہیں وہ اجازت نہیں لی, پڑوس میں گھر ہے بس انشاءاللہ جلدی آ جاتے. اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان گاڑی واڑی پہ گئے ہوں گے نا. کیا آپ وہاں سے واپس نکل آئے؟ بات تو واقعی آپ کی وہ اصل میں جی 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 اچھا تشریف رکھیں, وہ لوگ آ چکے ہیں جی تشریف رکھیں جی آ گئے بس, وہ لوگ آ گئے بس, نکاح میں لمبی نہیں, نہیں ہمارا اسی وقت کا معمول ہے, ہمارا یہی وقت کا معمول ہے, آج میں نے تقریر جلدی ختم کی ہے جی جی. آپ تشریف رکھیے, آج آپ پہلی دفعہ آئے نا تو ہمارا معمول یہی ہے. ہاں جی شہزاد کی طرف.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحابه وبارک وسلم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, النكاح من سنتي, وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, إن أعظم النكاح بركة أيسر مؤونة. بعد خطبہ مسنونہ کے دلہا کا نام ہے محمد زبیر ول محمد بوٹا, دلہن کا نام ہے صوبیہ ول محمد ریاض, اور دلہن کے وکیل ہیں محمد منصور حمید ول عبد الحمید, ان کے گواہ ہیں صفیر احمد ول حاکم خان اور محمد شہزاد ول محمد ریاض, اور ان کا مہر ہے 50,000 روپے عند طلب, یعنی جب ڈیمانڈ کرے جب مانگے. تو جناب محمد زبیر صاحب ول محمد بوٹا صاحب, میں نے آپ کا نکاح صوفیہ بنت محمد ریاض جن کے وکیل وکالت محمد منصور حمید ول عبد الحمید اور بشہادت صفیر احمد ول حاکم خان اور بشہادت محمد شہزاد ول محمد ریاض صاحب, آپ کا میں نے نکاح 50,000 روپے عند طلب کیا, کہ آپ نے قبول کیا.